الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، سيد العرب والعجم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ بابرکات اور بارگاہ بے کسو پناہ میں ہدیہ نعت بصورت نثر پیش کرنے کے لیے محفل کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصود صرف اور صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بصورت نثر اور جملہ اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کے فرامین سے عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گوشے فضیلت کے ذکر ہوئے ہیں، اس کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. انا اعطینا کالکوثر، کل اس پر ایک اور نشست ہماری تفصیل کے ساتھ بلکہ اختصار کے ساتھ اس کے معانی ہی پر چند ضروری باتیں پیش کی گئیں. آج اسی سلسلے کو سورۃ الکوثر کی تفسیر کے ضمن میں اس کے تیسرے پہرائے کو ذکر کیا جانے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. کوثر کے نزول کس بنا پر ہے، کیوں نازل کی گئی، اور نزول کے ساتھ اس کے معانی کی ابحاث اب ذکر کرنا مقصود ہے. کوثر کو ابتر کے مقابلے پر لایا گیا، کل کی بحث اس موضوع پر تھی. ابتر کے مقابلے پر اللہ رب العالمین نے کوثر کو ذکر فرمایا اور اپنے نبی حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیر کثیر اور ہر وہ چیز جو خیر ہے، بہتری کی جانب ہے، اس کی کثرت، اور وہ ایسی کثرت جو اپنے کمال پر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. امام قرطبی نے اس کا معنی یہی ذکر کیا تھا کہ والعرب تسمى كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا. اہل عرب اس لفظ کو کب استعمال کرتے؟ فرمایا جو چیز تعداد میں، قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہو، اس کے لیے وہ کثیر نہیں کوثر کا لفظ استعمال کرتے تھے. میں نے ابن تیمیہ کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ کوثر کے اوپر جو الف لام ہے، یہ لفظ کوثر کی تعریف کو ذکر کرنے کے لیے ہے. اسی پہلو کو آگے لے کر میں چلنا چاہ رہا ہوں. اور امام ساوی نے اس کے 16 معنی ذکر کیے ہیں، اور حضرت صاحب بحر المحیط عربی گرامر، عربی لغت اور قرآن کے مضامین کی سمجھ کے اعتبار سے جہاں امام قرطبی کی تفسیر قرطبی ایک مائناز حیثیت رکھتی ہے، وہیں پر علامہ ابو الحیان الاندلسی کی تفسیر بحر المحیط عربی ادب کا ایک بہت خوبصورت شاہکار ہے، انہوں نے کوثر کے 26 معنی ذکر کیے، کسی نے 26 کسی نے 16، آج اسی سے تھوڑا سا آگے چلیں گے، لیکن میں نے کل بخاری شریف کتاب التفسیر سے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن سے جو روایت لی ہے اس میں آپ نے خیر کثیر کا معنی، آپ نے کوثر کا معنی خیر کثیر کیا ہے، اور حوض کوثر یا نہر جنت یا نبوت یا شفاعت یا قرآن، یہ سارے اس کوثر کا جو گلدستہ ہے اس کے مختلف رنگ کے مختلف پھول ہیں، اور اس مجموعے کا نام کوثر ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی کا ایک حوالہ آگے چل کے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد چند اہم نکات یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی نے بھی یہ بات لکھی ہے، بڑے مشہور صوفی، بہت بڑے بزرگ، اور قرآن کریم کی آیات کو وہ جہاں احادیث سے، جہاں قرآن آیات سے، جہاں پر عربی لغت سے حل کرتے ہیں، وہیں پر اس کی روحانیت کے پہلو کو اجاگر کرنے میں آپ کا ایک امتیازی مقام ہے، اور آپ کی مبارک اور پاکیزہ تفسیر تفسیر روح البیان کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک، اہل عقیدت کے نزدیک بڑی قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ بد مذہب ذرا اس سے کتراتے ہیں، انہوں نے اس لیے کہ علامہ اسماعیل حقی نے ان کی خبر ذرا کھل کر لی ہے، اور بالخصوص ابن عبدالوہاب نجدی وغیرہ پر کھل کے آپ نے حملے کیے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام ساوی جو جلالین کی شرح ہے، جلالین دو جلال الدین نے مل کر لکھی ہیں، ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی اور ایک حضرت جلال الدین محلی، ان دونوں نے مل کر ان پاروں کا مکمل کیا، تو اس تفسیر کا نام تفسیر جلالین ہو گیا، یعنی دو جلالوں نے اس کو مکمل کیا۔ تو تفسیر جلالین بہت مختصر تھی، جو تدریس انداز میں اور درسی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ بس مختصر مختصر بحث کرتے ہیں، اور بڑی اصولی بات کرتے ہیں، اور بڑے قاعدے اور بڑے علمی جملے لکھ کر بس آگے چلے جاتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے۔ تو کبھی کبھی طلباء کو اور جو تفسیر سے شغف رکھتے ہیں تو اس مبارک کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے استاذوں کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، پھر جو استاذ جتنا ماہر ہو اپنی سمجھ سے اس کی تشریح کرتا ہے، تو اللہ کرو رحمت اتارے علامہ ساوی علیہ الرحمۃ کی قبر پر کہ انہوں نے پھر مکمل طور پر جلالین پر کام کیا، اور پھر بہت تفصیل کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی نے جو راز کی باتوں کو جو چند چند ایک ایک جملوں ایک ایک لفظ میں جمع کیا تھا اس کو کھول کر انہوں نے تفسیر ساوی میں نقل کیا ہے، اور وہ بہت متصلب قسم کے آدمی تھے۔ ابن تیمیہ کی، ابن عبدالوہاب نجدی کی انہوں نے بڑے زبردست انداز میں خبر لی ہے، اور یہ عربی کتب ہے، مصر کے رہنے والے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر انہوں نے بالخصوص کہ بیک وقت ایک مشیشت میں دی گئی تین طلاقیں، وہ تین طلاق ہوگی کہ ایک طلاق ہوگی، اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے، ہمیشہ ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور ساری امت کے نزدیک یہ ہمیشہ معتبر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس میں اختلاف کیا، ابن حزم نے اختلاف کیا، لیکن علامہ ساوی اور یہ ایسی شخصیات ہے کہ جنہوں نے سر فہرست آ کر ان گمراہوں کا مقابلہ کیا اور اصل جو نظریہ واضح کیا، اس لیے اہل سنت و کشادہ قلبی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، بد مذہب ان سے کتراتے ہیں۔ میں کچھ تفسیر کا بھی آپ کو حوالہ اس لیے دے رہا ہوں معلومات کے اعتبار سے کہ آپ اس فنون سے اور اس کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی واقف ہو جائیں۔ حضرت امام رازی وغیرہ یہ جو پچھلے بزرگ ہیں، پرانے بزرگ ہیں، جو 700 صدی ہجری، 600 صدی ہجری، ان بزرگوں نے اپنے دور میں، ان کے دور میں جو فرقے تھے وہ خارجیت تھے، قدریہ تھا، جبریہ تھا، اس کا انہوں نے رد کیا، لیکن اس میں انہوں نے اپنے علمی کمال کے اعتبار سے رد کر کے چلے گئے۔ لیکن جب آخری دور، جس طرح کے 300-400 سال کا پرانا بڑا خطرناک دور رہا ہے بالخصوص وہابیت کی تحریک کا، تو 400 سال پرانے جتنے بھی بزرگ ہیں پھر انہوں نے بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ فرنٹ لائن پر آ کر اہل سنت کی ترجمانی کی، جس میں علامہ سعدی کا نام میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسی طرح ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، بہت بلند نام ہے ہندوستان کی سرزمین قبر صغیر کی، شاہ علیہ رحمٰ کے یہ استاذ ہیں، اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر احمدیہ آئی ہی غیر مقلدوں کے رد پر تھی، اور اس کو مرتب جو آپ نے فرمایا، تو اس تفسیر کو صرف آپ نے اس اعتبار سے لیا کہ قرآن کی 500 آیتیں ہیں، 6666 آیت تو قرآن کی ہیں، لیکن اس میں صرف 500 آیات ایسی ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں.
باقی جو ہے وہ قصص ہیں، واقعات ہیں، نصیحتیں ہیں. 500 آیتیں جو شریعت کا حکم رکھتی ہے، اور احادیث کے اندر تقریباً 3500 حدیثیں اور 500 آیت. یہ پوری شریعت مصطفیٰ کا ماخذ ہے، پوری شریعت کے دلائل یہیں سے نکلتے ہیں. یہ تو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ان 500 آیات کو لے کر اس کی تشریح کی اور اس کے احکام، کہ کون سا مسئلہ یہاں سے کیسے نکلا ہے، کیا ہوا ہے. تو تفسیر احمدیہ مختصر اور انتہائی جامع کتاب آپ نے تحریر فرمائی. اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ صاحب روح المعانی، ایک ہے روح البیان اور ایک ہے روح المعانی، یہ بغداد کے رہنے والے ہیں اور سیدنا غوث اعظم کے بڑے عاشق گزرے ہیں، سیدنا معروف قرخی کے بڑے عاشق. پوتا وہابی ہو گیا ان کا، تو پوتا جب وہابی ہوا تو انہوں نے ان کی کتاب کے اندر رد و بدل کیا حضرت علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ کی. اس لیے علماء دیکھتے ہیں کہ ان کی کتاب میں تضاد بہت نظر آتا ہے. ایک جگہ پر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ حضور کو علم نہیں دیا گیا، اور کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ جب تک حضور کی روح مبارک کو جسم سے جدا نہیں کیا گیا، جب تک کائنات کے ذرے ذرے کا علم آپ کو نہ دیا گیا. تو یہ دلائل بھی وہاں پر ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو یہ اس کا چور کو پکڑا کس نے؟ ایک تو جو بلاستیاب پکڑنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جناب اتنا بڑا عالم ایسا تضاد کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ متاخرین میں، متاخرین سے مراد ابھی قریب میں، یہ سب سے مستند تفسیر کہلاتی ہے روح المعانی. لیکن اس میں رد و بدل کو پکڑنے والے علامہ جس کا انکشاف کیا ہے وہ اعلی حضرت ہی کے دور کے شخصیت ہیں، اور بہت اپنے دور کے مجدد گزرے ہیں وہ، اور مصر کی وہ عظیم شخصیت تھی علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جامع الکرامات ہیں، شواہد الحق ہیں، اور بہت بے مثال عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ یہاں یہاں ڈنڈی ماری گئی ہے، یہاں یہاں غلطی کی گئی ہے، یہاں یہاں چیزوں کو کیا گیا ہے. خیر یہ تو ایک اس کا تسلسل تھا، تو میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں، آپ اہل علم ہیں تو میں نے تھوڑی ترقی دینے کے لیے اس بات کو ذکر کیا. اب آئیے، اب دیکھیں منہ اٹھا کر ہر تفسیر کو پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے فنون کی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ابن کثیر کی بھی تفسیر کی ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت عرض کر دوں. تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے، یہ ابن تیمیہ کے پوتے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، جن کی کتاب الروح ہے، اعلام الموقعین ہے، اور اس کے شاگرد ہیں ابن کثیر. ابن کثیر نے بڑے کاموں کے اندر 3-4 بہت بڑے کام کیے ہیں. ایک بڑا کام تفسیر کے اندر کیا ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے علانی طور پر. ایک انہوں نے تاریخ پر لکھی البدایہ والنہایہ، ایک حضور کی سیرت پر لکھی سیرت نبویہ. یہ ان کے بڑے کاموں کے اندر ایک ہے، اور ایک ان کی ایک خاص کام احادیث کے حوالے سے جو بڑا معتبر ہوا، جامع المسانید کے نام سے، جامع المسانید کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر کی. ان کی کتابوں میں وہ تعصب نہیں ہے جو تعصب ابن تیمیہ کی کتابوں میں ہے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے نظریات اور تفسیر کرنے کے لیے جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کئی چیزوں کو نقل کیا ہے، اور وہ تفسیر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہی حق میں سب سے بڑی معتبر رہی. اور اس سے سمائے موتا کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، عقائد کے مسئلے. آج کل سعودی عرب کے اندر ایک کینچی کے ساتھ کتابوں کو کاٹا جا رہا ہے، مختصر بخاری، مختصر مسلم. اس میں نے دوران حج ایک دو لائبریریوں کے اندر وہ کتاب دیکھی ہے، مختصر تفسیر ابن کثیر. اس میں کیا کیا تھا کہ جو اپنے مطلب کی باتیں جو نہیں تھی اس کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا، اور جو اپنے بھابھیوں کو پہنانا تھا وہ چھاپ کر کہہ دیجیے مختصر سے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے نکالا ہے کیوں نکالا؟ جب وہ آپ کا امام تھا، آپ کا مسلم امام تھا، اس کے نزدیک وہ ایمان تھا، ساری چیزیں تھیں، تو یہ آپ نے کیوں نکالا اس کو؟ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں تاریخ کے حوالے سے. میں چند آپ کو آگاہی دے رہا ہوں، اس پر ذرا غور رکھیں. چلیں دوسری طرف چلتے ہیں. میں نے گفتگو شروع کی تھی علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمٰ سے، صاحب روح البیان، میرے استاد محترم حضور فیض ملت و الدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بہت بنیادی کام کیا ہے، اور روح البیان کا مکمل ترجمہ آپ نے کیا اور اس کی تشریح آپ نے کی. بہت بڑے مناظر گزرے، بہت بڑے محقق گزرے، اور 5000 سے زیادہ رسائل کے مصنف گزرے ہیں. یعنی اتنی زیادہ کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی. 5000 سے زیادہ رسائل کے آپ مصنف گزرے ہیں. علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 93 میں میں نے بہاولپور کا سفر کیا اور 2 مہینہ میں نے ان کی خدمت میں گزار کر تخصص القرآن کے اندر جو سند تھی وہ ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. اب آئیے اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لا رہا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے نیک آدمی اور صوفی مزاج شخصیت ہیں. یہ صوفیانہ نقطے پیش کرتے ہیں اور بڑی عشقی بات کرتے ہیں. انہوں نے الکوثر کے تحت بڑی پیاری بات لکھی ہے. یہ میں تو تھوڑا دور اس لیے چلا گیا کہ چند تفسیروں کی معلومات آپ کو میں پیش کرتا رہوں جو ذہنوں کے اندر اگر آپ بٹھائیں تو یقیناً بڑی معاون ثابت ہوں گی. علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ اور امام قرطبی نے بھی تقریباً یہی بات لکھی الکوثر کے حوالے سے. بڑے بنیادی جملے لکھے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے, جیسا 16 معنی علامہ سابی نے کر دیے, 26 معنی صاحب بحر المحیط نے کر دیے, امام رازی نے اپنی فصاحت کے اعتبار سے اس کے 10 معنی کیے اور وہ 10 معنی بھی ان سب سے معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے نکات کی لذت کے اعتبار سے, کیونکہ اللہ نے حضرت امام رازی کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی اور قرآن کی سمجھ کے لیے ان کے سینوں کو بڑا کشادہ فرمایا تھا. اور اب علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے حوالے سے میں نے بات عرض کی کہ کوثر کے اوپر الف لام جو ہے الکوثر, اس کی وضاحت کل گزری ہے. علامہ اسماعیل حقی اور امام قرطبی نے بہت پیارا جملہ پیش کیا ہے, لکھا ہے بارگاہ رسالت کے لیے, وہ سننے جیسا ہے. فرماتے ہیں کہ کوثر کے بارے میں کہتے ہیں والاظہر ان جميع نعم الله داخلۃ فی الکوثر ظاہرۃ و باطنۃ. فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ساری ان جميع ساری کے ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں داخلۃ فی الکوثر اللہ رب العالمین نے اس کو کوثر میں داخل فرمایا ہے. اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ظاہری کیا اور باطنی کیا ہے. ہم بڑے نکمے لوگ ہیں, ہمیں عشق نہیں ہے اس لیے ہمیں ان لوگوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے, ورنہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے حروف ہیں. اب دیکھیں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ امتی ہونے کا جذبہ جب جاگتا ہے, امتی ہونے کا جذبہ جب جاگتا ہے تو پھر لکھنے والا صرف حضور کی مسکراہٹ پر کئی ہزار صفحے لکھ دیتا ہے. امتی ہونے کا جذبہ اگر جاگتا ہے تو سرکار کے انداز تبسم پر علماء نے کتنا لکھ دیا, اور اگر یہ جذبہ نہ جاگے تو انہ آتے نہ کل کوثر کہنے کے باوجود بھی اسے کوئی فیض نہیں ملتا. کوثر حضرت امام اسماعیل حقی امام قرطبی دونوں فرماتے ہیں کہ جناب ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری, توجہ رکھیے گا اور اپنی سانسوں کو روک کر میری گفتگو کو سنیے گا, اس لیے کہ ہم کسی اور جناب اپنی بارگاہ رسالت میں براہ راست اپنی منقبت کو پیش کر رہے ہیں, کہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں کوثر کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ فمن ظاہر خیرات الدنیا والآخرہ ومن الباطنۃ علوم لدنیۃ حاصلۃ بالفیض الہی بغیر قسم وہ بغیر اقتصاب. دو جملوں کے اندر کتنی بڑی بات کی ہے, ذرا اس کو سنیے آپ. علامہ اسماعیل حقی اور صاحب قرطبی فرماتے ہیں احکام القرآن, فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری ظاہری, پہلے تو اس کا دعویٰ کیا, ساری ظاہری اور ساری باطنی نعمتیں کوثر کے اندر داخل کی ہیں. اب وہ ظاہری نعمتیں کیا ہیں جو کوثر کے اندر ہیں, یعنی وہ جو اللہ کی جانب سے نعمتیں ملی اس کو 2 شعبے میں بانٹا ہے کہ ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. فرمایا ظاہری نعمتیں کیا ہے اور باطنی نعمتیں کیا ہیں, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں کے اندر جو بات ہے اور ظاہری نعمتوں کے اندر جو شرف ہے, فرمایا فمن ظاہر خیرات الدنیا والآخرہ, ظاہری نعمت یہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو عطا فرمائی, وہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں. اب کوثر کے معنی کو اور کھولا انہوں نے, کوثر کے معنی کو اور کھولا, کیونکہ اب تو ہم خیر کثیر کے معنی کو صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر وہ چیز جو خیر ہے اس کی کثرت کی گئی ہے, تو اب وہ خیر کی ترجمانی کرتے ہیں, فرق کرتے ہیں. فرمایا خیر ظاہری ہے خیر باطنی ہے. خیر ظاہری یہ کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں یہ دی گئی, اور باطنی نعمتیں کیا ہے, فرمایا من الباطن علوم لدنیت الحاصلۃ بفیض الہی بغیر اکتساب. باطنی نعمتوں سے مراد وہ علوم لدنیہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محض اپنے فیض کے بغیر مصطفیٰ کے مطالبے کے عطا فرما دیے ہیں. وہ علوم لدنیہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بغیر مطالبہ مصطفیٰ کے, بغیر طلب کیے. حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا نا, یا اللہ میرے سینے کو شرح کر دیا. قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو علم کے لیے کھول. حضور نے نہ کہا، اللہ نے خود عطا فرمائی، انا آتیناک الکوثر، فرمایا ظاہری بھی عطا فرمائی باطنی بھی عطا فرمائی. ظاہری یہ ہے کہ ساری دنیا و آخرت کی خیر و بھلائیاں، اور باطنی یہ ہے کہ علم غیب کا ایک خاص شعبہ علوم غیبیہ، بغیر مطالبے کے، بغیر مطالبہ شرح صدر کے، بغیر مطالبہ راز الہی کے، بغیر اللہ رب العالمین کے رازوں کو سمجھنے کا مطالبہ کیے بغیر، اللہ رب العالمین نے الحاصلۃ بفیض الہی بغیر اکتساب، بغیر مطالبے کے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام علوم خفی، وہ علوم باطنی، وہ علوم لدنی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. یہ کتنا پیارا جملہ انہوں نے ذکر کر دیا اس بات کے حوالے سے. درود پاک پڑھیے. بچوں کو بیٹا ایک طرف بٹھائیے، بچوں کو ایک طرف محبت سے بٹھائیے آرام سے، اور اب کہیے اب اٹھنا نہیں، یہاں سے خاموشی سے بیٹھے، درود شریف پڑھیے. یہ دیکھیے بڑا قیمتی حوالہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو جو کوثر عطا فرمایا، تو کوثر دراصل ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، سارے خیر کا مجموعہ ہے، اور کچھ خیر ظاہری ہے، کچھ خیر باطنی ہے. ظاہری خیر دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں جو ظاہر میں محصول ہو رہی ہے، اور باطنی یہ ہے کہ جو رابطہ کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ساتھ عطا نہ فرمایا، وہ اللہ رب العالمین نے صرف ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا. علوم لدنی جو ہے وہ علم غیب کی ایک خاص قسم ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کے لیے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ جب آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کے پاس گئے، تو اہل سنت کا یہ نظریہ کہ حضرت خضر خود ایک نبی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض جاہل بالکل ان پڑھ اور گوان قسم کے نام نہاد پیر اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، لیکن وہ پیر منگل جمعرات ہوتے ہیں، ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ خامخواہ ولایت کو بڑھا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی ہے لیکن ولی کے پاس جا رہا ہے، تو یہ سری کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے کہ ولی کا درجہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ نبی کے صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا، اور نبی کا صحابی بھی ولی ہوتا ہے وہ نبی کا مرتبہ نہیں پا سکتا. اس لیے کہ نبوت کے درجے کو انسانیت کے تمام فضائل کے درجوں کے اندر سب سے بڑا تفوق اور بلندی دی گئی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ یا اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے علم کو بڑھا دے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ فنا جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے، ہمارا محبوب بندہ، اس کے پاس تم جاؤ گے تو تمہارے علم کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا، تمہارے علم میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو حضرت خضر علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ کس طرح وہ کشتی میں پہنچے ہیں، اور دریا کے کس طرح ملنے پر مرج البحرین میں، اور وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام سے جو تین واقعے ہوئے ہیں، بچے کو قتل کرنے کا، کشتی کو توڑ دینے کا، گرتی ہوئی دیوار کو روک دینے کا، اور حضرت موسیٰ نے ہمیشہ ان کے ظاہری اس عمل کو دیکھ کر اپنے معاملات کے اعتبار سے اس کو برداشت نہ کیا. اس لیے کہ دونوں نبی ہیں، ایک کو ظاہر کا علم مل رہا ہے، ایک کو باطن کا مل رہا ہے، ایک کو ظاہر کا مل رہا ہے، ایک کو باطن کا مل رہا ہے. سید عالم وہ ہیں جن کو سارا مجموعہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہ جو قرآن میں موجود ہے سورہ 12 اسی سے شروع ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے میری بات پر، صبر نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ کہنے لگے حضور چلے بس علیحدگی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ بتائیے یہ معاملات کیسے ہوئے. تو انہوں نے تینوں وجہ بتائی. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو یہ بتایا کہ ہم نے خضر کو جو امتیازی مقام دیا ہے، اور خضر کو جو ہم نے امتیازی وصف دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما وعلمناہ من لدن علما، وعلمناہ من لدن علما، ہم نے وعلمناہ، ہم نے تعلیم دی ہے، ہم نے تعلیم دی ہے، وعلمناہ، ہم نے تعلیم دی ہے، من لدن علما، اپنے جانب سے خاص اس علم لدنی کی خضر کو. تو وہ علم لدنی کی وضاحت پر سارے مفسرین اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے مفسرین کو سورہ کہف میں آپ یہاں پر آ کر دیکھیں گے، تو جب وہ لکھتے علم لدنی تو فوراً لکھتے ائی علم الغیب، یہ جملہ ہوتا ہے ائی علم الغیب. تو لہذا بعض لوگوں کی یہ جہالت کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو علم غیب کو عطا فرمایا، جس طرح کہ اب میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں ظاہر پڑھے لکھے دیوبندی جو کوئی پروفیسر ہوتا ہے کوئی ٹائی لگاتا ہے کوئی کوٹ لگاتا ہے کوئی سال بھر گانا گاتا ہے پھر ایک دن جیو پر بیٹھ کر وہ بہت بڑا مدرس بن جاتا ہے. اس قسم کے اوپر نیچے کے جتنے جاہل جھٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں نبی کو علم غیب تو ہوتا ہے. جب آپ ان سے بات کریں نبی کو علم غیب کو کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی کو علم غیب ہوتا ہے, نبی کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں. وہی انداز ہوں گے, نبی کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں اور قرآن موجود ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ اظہار غیب جو ہے نبی پر غیب کو ظاہر کرتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. ہاں اللہ رب العالمین نبیوں پر غیب کی اطلاع دیتا ہے, اطلاع بھی دیتا ہے غیب کی, اظہار بھی دیتا ہے, لیکن وہ علم غیب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی غیب کی خبر بھی ملتی ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, کہ وہی ساری غیب ہی کی خبریں ہیں, لیکن نبی کو غیب کی اطلاع بھی, میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ کچھ, نبی کو غیب کی اطلاع بھی دے دی جاتی ہے اور نبی کو غیب کی خبریں بھی دے دی جاتی ہے, لیکن اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ عجیب و غریب اتنی بھونڈی منطق ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے. ارے بھائی, جس کو غیب ظاہر کر دیا جائے گا تو اس غیب کو اسے علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جسے غیب کی خبر دی جائے گی تو خبر دینے کے بعد تو علم آتا ہے. علامہ تفسزانی رحمۃ اللہ نے شراقائد کو شروع کیا تو پہلے ہی علم کے مسائل کو ذکر کیا کہ علم آتا کیسے ہے. انہوں نے کہا جی علم تین ذریعے سے آتا ہے. کتنے ذریعے سے آتا ہے؟ عقل سلیم کے ذریعے سے آتا ہے, حواس سلیمہ کے ذریعے آتا ہے, اور خبر صادق کے ذریعے سے آتا ہے. تین طریقے سے علم آتا ہے. تو خبر جو ہے وہ ذرائع علم ہے, خبر جو ہے وہ ذرائع علم ہے. اس کو اگر آسان اردو میں کروں کہ خبر جو ہے وہ علم کو ملنے کا سبب ہے, خبر ہی کے ذریعے علم. علم تین طریقے سے آتا ہے, خبر کے ذریعے آتا ہے, ٹھیک ہے, عقل میں چھپنے والی تصویروں کے ذریعے آتا ہے, وہ ایک الگ بحث منطق کی, اور تیسرا یہ کہ انسان کے وجود میں احساس, پانچ سینس اس کے جو ہیں, قوت خمسہ جو اس کے ذریعے وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے, یہ علم ہے. تو اب خبر جو ہے وہ سبب علم ہے. تو جب قرآن نے یہ کہہ دیا ذالک من انباء الغیب, محبوب یہ غیب کی انباء اور خبریں ہیں, نوحی الیک, جو ہم تیری جانب وحی کر رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو غیب عطا فرمایا اس کے بارے میں فرمایا غیب کی خبریں ہیں. تو جو غیب کی خبر, تو کہا جی علم غیب کیوں نہیں کہا؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں کہا کہ علم بعد میں آتا ہے, خبر پہلے آتی ہے. کیونکہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ خبر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو خبر عطا فرمائی, یعنی علم غیب عطا فرمایا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے. ایک جگہ ہمارا مباحثہ ہو, ان کے آگے کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھو بھائی, کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ کہا کوئی نہیں دیکھ. میں نے کہا آپ کے سامنے کون سی کتاب ہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہی. کہا نہیں آ رہی. ہم نے کہا سارے مجمعے کو بتائیے یہ کتاب جو ہے جو آپ کے منہ کے آگے رکھی ہوئی ہے, اس کی ذرا خبر دیجیے سب کو کہ یہ کون سی کتاب ہے. میں نے پہلے سب سے پوچھا کہ بھائی آپ کو علم ہے کتاب مفتی کے آگے کون سی رکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں پتا. تو ہم نے کہا جی بتائیے کون سی کتاب رکھی ہوئی. انہوں نے کہا جی بخاری شریف. ہم نے کہا انہوں نے خبر دی آپ سب جاہل رہے, علم ہو گیا؟ کہنے لگے ہو گیا. میں نے کہا کتاب کی خبر سے کتاب کا علم ہوا, وہی کہ غیب کی خبر سے غیب کا علم ہوا. تو یہ اتنی سادہ سی بات ہے, اتنے بڑے بڑے سر اور اتنے بڑے بڑے پیٹ اور اتنا بڑا جی یہ مفتی نعیم ہے. تو میں نے کہا یہ اردو نہیں سمجھ میں آتی آپ کو, اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ ان آتے نہ کل کوثر پر امتی اگر بن جاتے تو اس میں اختلاف کی کون سی بات؟ مان سب کچھ رہے ہیں مان, لیکن نہیں علم غیب نہیں کہیں گے, غیب کی خبریں کہیں گے, علم غیب نہیں کہیں گے. تو میں یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. مدارک دیکھیے, خازن دیکھیے, مزری دیکھیے, اصول کی کتابیں جو ان علماء نے جو قرآن کی آیات کو اصول سے مرتب کیا ہے, اصول تفسیر کا لحاظ کیا ہے, ان تمام نے لکھا کہ علم لدنی کیا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, تو آگے فوراً لکھتے ہیں علماء اَيْ عِلْمُ الْغَيْبِ, اَيْ خَبْرُ الْغَيْبِ نہیں لکھتے ہیں, اَيْ عِلْمُ الْغَيْبِ. تو حضرت سلیمان, حضرت خضر کے لیے جو اللہ نے لفظ علم لدنی کا ذکر کیا وہ کیا تھا؟ وہ علم الغیب تھا. تو آپ دیکھیں سارے علماء نے حضرت خضر کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ غیب کی خبریں نہیں بولا ہے, وہ علم الغیب بولا ہے. اور میں یاد دلانے کے لیے ان دوستوں کو انہی کے بزرگ کا ایک واقعہ کہ جس وقت تھانوی صاحب تکفیر کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو اس وقت ان کے قلم سے یہ بھیانک اور گندی عبارت نکلی ہے حفظ الایمان کے مین پیج کے اوپر. وہ لکھتے ہیں حضور کے علم غیب کے بارے میں, جس طرح یہاں پر ظاہر اور باطن کا فرق کیا ہے نا علماء نے، ان کو بھی شوق آیا کہ میں بھی حضور کے علم کے لیے فرق کروں. تو ہم نے کہا جو فرق کرنا چاہتا ہے سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، انکار کے لیے نہیں کر رہے یہ بزرگ. انہوں نے ظاہر اور باطن کی نعمتوں کا فرق جو علامہ اسماعیل حقی نے کیا ہے اس گوشے سے اور ہمیں مزہ دلانے کے لیے، اس سے آشنا کرنے کے لیے. وہ سمجھے کہ شاید میں بھی اس طرح کرنا شروع کر دوں، مینڈکی کہنے لگی میں بھی حور ہو گئی ہوں. تو اس مثال کے تحت ان کو بڑا جوش آیا اور وہ حضور کے علم غیب جیسے عظیم مبارک منصب پر قلم اٹھا کر کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں جو سمجھا رہا ہوں میں اس کو. وہ کہتے ہیں جی کل اور باز، کل دیا ہے یا باز دیا ہے، باز بمانے تھوڑا، ٹھیک ہے، کل دیا ہے یا تھوڑا دیا ہے. اب یہ کل اور باز کو کتنے گندے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، ذرا سنیے. اب کہتے ہیں کہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر کل علوم غیبیہ کا اطلاق کرنا تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ کل علوم غیبیہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں رہے، بعض علم الغیب. تو دیکھیں رب تھانوی بھی نبی کے لیے غیب کی خبریں نہیں، علم غیبی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. رہے بعض، رہے بعض علوم غیبیہ، تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب، ایسا پھر لکھا، ایسا بولو، ایسا علم غیب زید عمر بکر جملہ بہائم وہ حیوانات کو بھی حاصل ہے. یہ توہین نہیں ہے، بولو توہین ہے نا، یہ کوئی سنسکرت کی زبان ہے. ہمارے علماء نے صرف یہی کہا کہ یہ کفر ہے، کہنے لگے جی کیوں کفر ہے. ہم نے کہا جی پہلے تو اس کے اندر تو درجنوں کفر آ گئے. پہلی بات کیا ہے، یہ کہنا کہ حضور کو بعض علوم غیبیہ تمہارا عقیدہ ہے تو اس پر بات ہو سکتی تھی، اس پر ہم نے تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ کل ہے کہ بعض، یہ تو باب فضائل کا مسئلہ ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا ہے اعلی حضرت نے اور عرب کے علماء نے. سمجھ رہے میری بات، وہ آپ کو اس عبارت کو سمجھانے کے لیے دیکھو مظفر شاہ نے ایسی زور دیا، وہ تو قرآن میں لکھا. ہم نے کہا نا نا، علم غیب کتنا ملا کتنا نہیں ملا یہ بحث خارج ہے، یا یہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جس پہرائے میں اس کو پیش کر رہا ہے کہ کل علوم غیبیہ حضور کو نہیں رہے بعض علوم غیبیہ، تو مجھے بتائیے علوم غیب یہ وحی سے آتا ہے یا غیر وحی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، متعین ہو گیا نا. اب آپ سمجھ گئے کہ علوم غیبیہ وحی سے آتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ غیبی علوم صرف وحی سے آتا ہے، اب تھانوی کی عبارت کو آپ سامنے رکھے پھر سمجھیں کہ رہے بعض علوم غیبیہ وحی سے آتے ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم تو زید عمر بکر، زید عمر بکر مثال دیجیے تو ایرا غیر نتو خیرا فلانا فلانا کہتے ہیں نا، تو عربی ادب کے اندر کبھی زید عمر بکر فلاں فلاں فلاں، ان کو بھی اور جمی بہائم کو بھی حاصل ہے. میں نے کہا تھانوی کی کتاب سے تو پتا چلا کہ کتا خنزیر یہ ساری چیزوں پر معاذ اللہ بقول ان کے وحی آتی ہے، ہوا نا. اس لیے کہ علوم غیبیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ جانور کو بھی حاصل علوم غیبیہ. علوم غیبیہ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، وہ کہتا ہے رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب جو حضور کو ہے، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر ہر ایک کو حاصل ہے. تو ایسا علم غیب حضور کے علم کے ساتھ جانور کو لا کے کھڑا کرنا یہ ایک مستقل کفر ہے. پھر جانوروں کے لیے ایرے غیر نتو خیرے عام جاہل ان پڑھ گوار ہندو کافر سب کے لیے، اور جمی بہائم حیوانات کے لیے جس میں کتے بلے خنزیر سب آتے ہیں، ان کے لیے لفظ علوم غیبیہ ماننا یہ وحی الہی کا مذاق نہیں ہے، کیونکہ علم غیب تو آتے وحی سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری اردو سمجھا، تو اس ایک عبارت سے درجنوں کفر تھے. اور تبلیغی ریونڈیو تم تو ریونڈ میں لے جا کر لوگوں کو ادب سکھاتے ہو، یہ اردو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ حضور کے علم پاک کی توحید اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی وحی کے کلام کی توحید اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے کلام کی توحید اپنی جگہ پر ہے. اس اعتبار سے علماء نے فریض ادا کیا. امام احمد رضا نے 18 سال تک خط لکھے اور کہا اس عبارت سے رجوع کرو، یہ غلط عبارت ہے. اس نے کہا جی میں حکیم الامت، پھر اس کو نکیل دی امام احمد رضا نے اور عرب کے سارے علماء کو خط لکھے، یہ نجدیوں کے نہیں، اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کو خط لکھے اور خط لکھ کر وہاں پر مطالبہ ہوا، اور مطالبے کے بعد 30 سے زیادہ علماء نے اس کی تکفیر کا فتویٰ دیا ہے. اب سمجھیے آپ کہ اختلاف کیوں ہے. آپ ڈبیٹ کرتے ہیں، نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا میرے بھائی یہ مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، آپ شور رکھتے ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ امتی ہیں، اس زاویے سنیے. یہ دو مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ادب اور بے ادبی کی لڑائی ہے، اور وہ حضور کی ناموس اور عزت پر ہے، سمجھ رہے؟ اور اگر اس میں بے عزتی نہیں، جیسے سادے لوگ بیٹھے تو ان کے لیے میں آسان کروں کہ اگر اسی عبارت کو ہم تھانوی پر چپکا دیں اور اس بات کو کہیں کہ رہے کل علوم، تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو تو حاصل نہیں، کیونکہ سارے علم تو مولوی کو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جانے تو وہ نہ جانے، وہ جانے تو وہ نہ جانے، رہے بعض علوم تو اس میں تھانوی صاحب جیسے مولانا کی کیا تمیز، ایسا علم تو گدے کو، خنزیر کو، جانوروں کو، ایرے غیرے کو بھی حاصل ہے، یہ برداشت کریں گے لفظ اپنے لیے، اپنے مولوی کے لیے نہیں برداشت کریں گے؟ تو شرم سے ڈوب مرو تبلیغیوں، یہ لفظ تم نے رسول اللہ کے لیے کیسے گوارا کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ صرف یہ کہ یہ مولویوں کی جنگ نہیں، یہ ادب اور بے ادبی کا معاملہ ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب ایک نقطہ اختتامی پیش کروں تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے، پھر ہم آگے کی طرف چلتے جو وقت رہ گیا ہے. اس کے بعد تھانوی نے پوری کتاب لکھی بسطت البنان، اور اس کا جواب مفتی اعظم ہند نے جو لاجواب دیا، وقت السنان، دانت توڑ دینا، دانت نکال کر باہر پھینک دیے، اس لیے کہ جو عبارت تھی کفر سے رجوع کرتے تھے. آج آپ ہم سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب امت کے اوپر ایک کٹھن مرحلہ آ چکا ہے اتحاد، تو اتحاد کون مسلمان نہیں چاہے گا، تنہا کون رہنا پسند کرتا ہے، لیکن کفر کے ساتھ تو اتحاد نہیں ہو سکتا نا، خبیث اور طیب تو جمع نہیں ہو سکتے نا. جس کے دل میں کہا ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے کہا نہیں کہا، تمہارے کہنے کا اعتبار کیا ہے، تمہارے کہنے کا اعتبار کیا ہے؟ تم اس کو تو مسلمان اور نیک سمجھ رہے ہو جس نے یہ بکواس ذات رسالت کی لکھی ہے. تو لہذا شریعت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو جس کے راستے پر چلے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج مطالبہ ٹھیک ہے، ہم تو بڑے فراغ دلی سے کہتے ہیں کہ نہ ہم نے مولانا احمد رضا خان کا کلمہ پڑھا، نہ ان کے ناموں کا کوئی کلمہ ہے، اور تم بھی مولویوں کے نام کے کلمے چھوڑو، اور نہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، لیکن تم نے اس کو عقیدہ خدا کا درجہ دے دیا، نبی کا درجہ دے دیا. تو آج فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سارے علماء کو چھوڑو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تناظر میں اس عبارت کو دیکھو اور کہہ دو کہ اس نے گستاخی بکیے نکال کر پھینک دو، خدا کی قسم تم میرے مسلح پر آؤ، تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس مسلح پر آؤ، تمہارا ہاتھ چوم کر اس مسلح پر لاؤں گا، نماز پڑھوں گا. اس لیے کہ جائیداد اور آنا کا مسئلہ نہیں، یہ عشق مصطفیٰ اور بغض مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ اس کے کھل کر میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ، یہ کوئی تفرقہ ہے؟ یہ تو حق واضح کرنا ہے، یہ تو شے کو اپنی حقیقت کے ساتھ واضح کرنا ہے. تو یہ چیز ہے علم لدنی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. ایک بات یہاں پر میں ذکر کروں کہ اس کے بعد تھانوی نے کتاب لکھی بسطت البنان، اور وہ آج کل حفظ الرحمان کے ساتھ جڑ کر رہا تھا. جی تھانوی صاحب نے جواب دے دیا، تھانوی ہم نے کیا جواب دے دیا، تو وہ جواب دیتے اس میں، ہرگز میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں حضور کے علم کو معاذ اللہ شیطان کے علم سے اور معاذ اللہ جانوروں کے علم سے تشبیہ دوں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہم نے کہا یہی تو ہم سمجھا رہے تھے، اچھا ہو تم مان گئے، یہی تو ہم سمجھا رہے تھے آپ کو، جو تمہارے نیچے کی ضروریت اور تمہارے مناظروں کو سمجھ میں نہیں آئی، چلو تھانوی صاحب آپ ہی کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک بات ہے، خود انہوں نے لکھا کہ ہاشا، اور المحنت کے اندر خلیل بن امبیٹری نے اسی وقت حسام الحرمین کے بعد یہ عرب پہنچے، اور عرب کے علماء نے ان سے 40 سے زیادہ سوالات کیے ہیں، اور جس کو انہوں نے خود لکھا دارالعلوم کراچی سے، وہ شائع ہو گئے، مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کا نام انہوں نے لکھا عقائد اہل سنت. جو دیوبندی علماء کو بلا کر وہاں پر سنی علماء نے پوچھا تھا کہ مولانا احمد رضا تو یہ باتیں لکھ رہا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ باتیں ساری، کہا یا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ جائز کہتے ہیں، کہ میلاد کا جائز ہے، کہ نارائن پاک کا باعث برکت ہے، کہ اگر کوئی حضور کے علم کو شیطان سے تشبیہ دے کہا جی کافر ہے، کہا جی حضور کو کوئی بھائی کہے تو کہا جی کافر ہے. تو ساری چیزیں جو یہاں ممبر پر حرام کہتے تھے وہاں جا کے سب مانی ہے، اور وہ کتاب آج بھی مل رہی ہے. تو اس سے بڑا کوئی سچ کیا میں پیش کروں آپ کے سامنے؟ میری نہ مانے، جائیں مارکیٹ میں المحمد لے لیں، عقائد اہل سنت برنل ڈان کے پیچھے سے لے لیں کہ ہم دیوبندی عقائد پڑھنا چاہتے دے دیں، اس کو آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ان کی تقریروں پر اور فتووں پر نظر رکھیں کہ جو لکھا ہے اس پر عمل کر لو، اتحاد ہو جائے گا. جب تم نے خود اپنا عقیدہ جس عقیدے کو جس انداز میں تم نے لکھ کر علماء حرمین کو دیا، آؤ اس پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو بسطت البنان میں جو فتوے لگائے گئے اور فتویٰ واضح کرنا، یہ شرعی حکم ہے. اگر ایک چیز جس کے پاس منصب ہے علم کا اور اس کے سامنے کوئی غلطی سامنے آ جائے تو اس مفتی نے اس کو کافر نہیں کیا، بلکہ اس نے خود کفر بکایا، اس نے تو اس کو توبہ کی دعوت دی، اس نے توبہ نہیں کی تو اس نے اس کے کفر کے مسئلے کو واضح کیا، اور وہ ایسی جیسے قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہو او کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو. تو کافر کو کافر کہا جائے گا، مومن کو
مومن کہا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے, مسئلے کو واضح کرنے کے لیے, ورنہ تو جو چاہے جو بکواس کرتا پھرے اس کے بارے میں کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں یہ کفر کی مشین. میں نے کہا علم غیب میں تم نے ہم پر نہیں لگایا کفر کا فتویٰ, شرک کی فتویٰ تم نے امت پر نہیں لگایا, اور جب تم پر ٹھیک نشانے پر لگایا تمہاری غلطی پر, تو تم چیختے ہو کہ بریلی سے جناب جو ہے وہ کفر کی مشین چلی ہے. بریلی شریف سے کفر کی مشین نہیں چلی, 18 سال تک تمہارے ساتھ کتابت کی گئی ہے, اور آج بھی بریلی کے نمائندے بیٹھے ہیں اور تم سے کہتے ہیں اس کتاب کو جلاؤ, اس سے توبہ کرو اور کہو کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ سے تھانوی سے نہیں ہے. تو یہی بریلی کے علماء کہتے ہیں آؤ مسلح پر ہمارے, ہم تمہاری بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. تعصب کہاں پر ہے, کہاں ہے تعصب؟ تو بسط البنان کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزر سکتا, مولانا شفیع لکھتے ہیں میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دوں, یہ کیسے, یہ تو کفر ہے. ہم نے کہا یہی تو سمجھا رہے تھے, تو کہا جی اب یہ مناظروں میں پیش کرتے, دیکھو تھانوی صاحب نے لکھا. ہم نے کہا لکھا ٹھیک کیا ہے, لیکن جو عبارت ہے وہ مستقل کفر بھی تو باقی ہے نا, جو گند کی ہے اس کو تو صاف کرو پہلے. وہ گند صرف اصول بیان کرنے سے نہیں ہوگی, جب آپ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر ہے, تو پھر اس سے رجوع کرو اور توبہ کرو اور اپنے مسئلے پر آؤ. تو لہذا اگر ایک نہیں آؤ 50 عبارتیں ہمارے سامنے پیش کر دو کہ جناب تھانوی نے فلاں جگہ رجوع کیا ہے, یا مولانا نانوتوی نے جناب ختم زمانی کا مسئلہ مناظرہ بریلی میں فلاں فلاں جگہ کیا, ٹھیک ہے کیا ہوگا ہمیں غرض نہیں, لیکن جو مستقل عبارتیں آج تک موجود ہیں اس سے رجوع کب کیا ہے آپ نے؟ مثال کے طور پر ایک عام سی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے اور بکواس کرے اور بعد میں کہے کہ جناب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, تو سمجھدار آدمی کہے گا اس جملے سے تو رجوع کرو جو تم نے بکواس کی ہے, وہ جو گند ہے پہلے اس کو تو صاف کرو, اس سے رجوع کرو. وہ کہے گا جی میں نے جو جملہ کہا میں شروع, یہ رجوع کے طریقے ہوتے ہیں, یہ حکیم الامت ان کو پتہ ہی نہیں رجوع کیا ہوتا, اس لیے کہ انا سامنے ہے. کیا ہے بولیے؟ انا سامنے. اور جس کے سامنے انا سامنے نہ ہو, ذات مصطفیٰ سامنے ہو, تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ صدر الفاضل نے آ کر امام احمد رضا سے کہا کہ حضور یہ خطوط آتے ہیں بد مذہبوں کے گالیوں کے اور یہ آپ کے خلاف گالیاں لکھتے ہیں, تو جس کے سامنے اپنی ذات نہ ہو جواب کیا دیتا ہے؟ امام احمد رضا نے جواب دیا نعیم الدین یہ ٹھیک کرتے ہیں اور میری ذات اپنے حبیب کی ذات کے لیے ڈھال بن گئی ہے کہ جب تک یہ میرے خلاف لکھتے رہتے ہیں مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں ان کا قلم اور ان کی زبان میرے مصطفیٰ سے رکی رہتی ہے. یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا, سمجھ گئے آپ؟ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا, یہ اختلاف کی اصل وجہ ہیں جس میں سے ایک عبارت یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بڑے اشادہ قلبی کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں, جناب یہ مسئلہ ہے اس کو کلیئر کیجیے, یہ بات ختم ہو جائے گی. میں آگے چلتا ہوں جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا. چند قیمتی جواہر مزید آپ کی خدمت میں میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں. امام قرطبی کو میں نے پڑھ دیا, علامہ اسماعیل حقی کو پڑھ دیا, امام قرطبی کو دوبارہ پڑھ دیا, امام صحابی کو پڑھ دیا, امام ابو الحیان الاندلسی کو ہم نے پڑھ لیا ہے, ابن تیمیہ کا مجموع فتاوی اور اس کی تفسیر کبیر سے بھی میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ رب العالمین نے کوثر کے اندر اپنے حبیب کو وسعت کیسے مرحمت فرمائی. ایک آخری جملہ یہاں پر بڑا خوبصورت ہے, سوال فرمائیے, جو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ انا اعطینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے بے حد, عطا کیا ہے بولیے بے حد, ہم نے عطا کیا آپ کو بے حد, لیکن یہ متعین نہیں کیا کیا. اس کو علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ موصوف پوشیدہ صفت ذکر ہوئی ہے, اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ موصوف پوشیدہ ہے صفت ذکر ہوئی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بے حد عطا فرمایا. اب یہ بے حد عطا فرمایا ہے لیکن یہ متعین نہیں کیا کہ کیا عطا فرمایا. تو الکوثر کا, الکوثر صفت ہے کہ عطا کیا, عطا ایک صفت ہے, لیکن کس شعبے میں عطا کیا, کس شعبے کے لیے عطا کیا, وہ موصوف ذکر نہیں کیے. تو امام قرطبی نے فرمایا اس لیے ذکر نہیں کیے کہ اس کی تعداد بے انتہا لامتناہی ہے, اس لیے موصوف کو پوشیدہ کر کے کوثر ذکر کیا. فرمایا کہ ظاہری باطنی تمام خیریں, علوم, خیر دنیا و آخرت کی وہ تمام چیزیں اس کے موصوف ہیں, اور اس کی صفت جو ہے وہ کوثر ہے. اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اب اس کو اس انداز میں ابن تیمیہ نے بھی اسی بات کو جو ہے علم بلاغت کے تناظر کے اندر, عربی زبان کے اندر ایک خاص علم ہے علم بلاغت, میں اس کی وضاحت کل بھی کروں گا, کل تو خیر درس نہیں ہوگا, پرسو انشاءاللہ یا ترسو جب بھی رہا, علم بلاغت کے حوالے سے ایک دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کبھی معنی میں ذاتی کرنا مقصود ہوتی ہے, اہل عرب جب معنی میں ذاتی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی باریک وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنی مبارک زبان ہے کہ جملوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو معنی خود بخود بدلتا ہے، معنی خود بخود بدلتا ہے، حصری معنی کبھی آ جاتا ہے، کبھی عمومی معنی آ جاتا ہے، کبھی خاص علت اور وجہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے، جس طرح میں اس کو آسان کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے مطابق. مثال کے طور پر کبھی کبھار ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ خبر ذکر کر دی جاتی، مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب خبر ذکر کر دی گئی، مبتدا کو حذف کر دیا گیا. کبھی یوں ہوتا ہے کہ مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے انما انا قاسم، مفعول حذف ہے یہاں پر، یعنی یہ انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی کا مفعول نہیں ہے، واللہ یعطی اور اللہ عطا کرتا ہے، کیا اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں، کیا عطا کرتا ہے اور کیا بانٹ دیتا ہوں، مفعول نہیں ہے یہاں پر، آبجیکٹ ذکر نہیں کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، مفعول نہیں ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی افراد اتنے ہیں، اس کی تعداد اتنی ہے کہ کون سے لفظ بولے. تو اہل عرب جب لا متناہی شے پر کلام کرتے ہیں تو پھر کہیں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرتے ہیں، کہیں پر جناب معطوف علیہ کو حذف کرتے ہیں، کہیں پر مفعول کو حذف کرتے ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ واللہ یعطینا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. کیا دیتا ہے؟ تو وہ دینا اتنا زیادہ تھا، اتنا کثیر تھا کہ سمندر بھی اس کے سامنے مختصر تھا، تو عطا کے افراد لا متناہی تھے، اس لیے مفعول نے ذکر کیا، عطا کو ذکر کیا. تو معنی یہ ہوا کہ انما انا قاسم اللہ یعطی، جو چیزیں خدا دے سکنے پر قادر ہے اس کو میں بانٹنے پر قادر ہوں. اب اس کی تعداد اتنی ہے، کیا لفظ کہیں، زمین کی چیز دی، آسمان کی دی، سمندر کی دی، کس چیز کی دی. تو اس لیے دیکھا آپ نے مفعول کو حذف کر دیا گیا اور اس کو نہیں ذکر کیا گیا. اسی طرح کوثر کے معنی میں وسعت بہت تھی، اس لیے موصوف کو حذف کیا ہے کہ ہم نے بے حد عطا کیا، بے حد آپ کو عطا کیا، لیکن یہ متعین نہیں کیا کہ کیا عطا کیا، یہ متعین نہیں کیا کہ کیا عطا کیا. تو یہاں پر کوثر صفت ہے، اس کے موصوف کو ہٹایا گیا. اسی طرح جس طرح کہ انما انا قاسم واللہ یعطی میں وہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا اس لیے کہ افراد بہت ہے. تو یہ کوثر کی ذاتی کے میں مختلف جہتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تک الف لام کی الگ بحث ہے، کوثر کی الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں موجود معنی، یعنی ابھی ہم نے تفسیر شروع نہیں کی، صرف لفظ کوثر کے لیے جو اس کی گہرائی ہے، جو اس میں وسعت ہے، اور لا متناہی فضائل کا مجموعہ ذات رسالت کے لیے ہے، اس کو ہم مختلف قرائن سے سمجھ رہے ہیں، جس میں سے خاص قرینہ یہ ہے کہ کوثر کو رکھا گیا کہ بے حد عطا کیا، کیا کیا یہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شعبے اتنے ہیں کہ لا متناہی شعبوں میں اسی لا متناہی شے کو عطا کر دیا ہے. تو معنی میں ذاتی کے لیے اور اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے علم بلاغت کے اندر کبھی خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. جناب نماز میں دیکھتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن ایاک پہلے آیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا مفعول ہے، اس کو مقدم کر دیا. ہونا یہ چاہیے پہلے فاعل پھر پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، تاکہ اس ترتیب کے ساتھ. لیکن جب الٹا کیا تو معنی اس کا تخصیص کا ہو، ایاک نعبد. اگر نعبد ایاک ہوتا تو معنی یہ بنتا، ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے تیری. اب اس کو جو مقدم کر دیا ہے اس ضمیر کو مفعول کے طور پر لا کر، تو معنی ہوگا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں معنی میں خصوصیت کے لیے اور معنی کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے علم بلاغت کے یہ قواعد ہیں جو قرآن کریم کے اندر سے حاصل کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک شاہکار وسعت کو بیان کرنے کے لیے کوثر ہے کہ یہ کہا کہ بے شک حبیب ہم نے آپ کو اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، بے حد عطا کیا، لیکن کیا عطا کیا یہ نہیں بتایا. خیر کثیر یہ سارے مبہم اس کے الفاظ ہیں، کیا عطا کیا یہ نہیں بتایا، اس لیے کہ جو عطا کیا ہے اور جس کی یہ صفت کوثر بن رہی ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو نہ تمہاری عقل شمار کر سکتی ہے، نہ زمین کے ذرات اس کو پا سکتے ہیں، نہ ریت کے ذرات اس کو پا سکتے ہیں جو ہم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. فرما انا آتیناک الکوثر. اب یہاں پر میں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اسی ضمن کے ساتھ ہے، توجہ آپ کی چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا. یہاں پر میں نے آج ایک ذکر کرنی تھی علم غیب کی بحث، کہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر.
لیکن اس کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. یہ بہت سورہ کوثر اس آیت کی بڑی خوبصورت تفسیر کرتی ہے. علم غیب پر جب مناظرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا فریق مخالف اس آیت کو پڑھتا ہے. سورہ اعراف کی ولو کنت اعلم الغیب, اگر محبوب آپ کہیے کہ آپ کہیے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر, تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اپنے لیے. تو کہا کہ دیکھ لیے علم غیب نہیں جانتے, تو میں نے کہا جی شرط اور جزا تم نے پڑھی ہے کبھی؟ وجود شرط وجود جزا سے مسلم ہوتی ہے, یہ تو ہر قاعدے کے اندر موجود ہے. انتفاع شرط انتفاع جزا کو لازم کرتی ہے. اب قرآن نے یہ کہا کہ محبوب بولیے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سے خیر جمع کر لیتا. کہ یہ علم غیب, میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ حضور نے خیر جمع کر لیا تو علم غیب آئے گا کہ نہیں آئے گا پھر؟ تو یہاں پر کہنے کا مقصد قرآن کا کچھ اور ہے, یہ علم غیب کی نفی نکلتے ہیں. اور ان آتے نہ کل کوثر نے بتا دیا میرے محبوب نے تو بہت خیر کثیر جمع کیا ہوا. لاستکثر تو کہ جو تم بات کرتے ہو نا کہ کثرت جمع کر لینا خیر کے ساتھ, فرمایا خیر میرے حبیب کی نالین جو اٹھاتے ان کو بھی خیر ملتی ہے. فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے, اسے دانائی عطا فرماتا ہے. وہ دانائی ہے جو علم غیب کی تعبیر ہے. تو اب آپ دیکھیے قرآن نے ذکر کیا کہ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا. تو کہتے ہیں حضور کے علم غیب نہیں. میں نے کہا رک جاؤ ادھر, یہاں پر اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ میں اگر جانتا تو بہت سی خیر کثیر جمع کر لیتا. میں نے کہا اگر میں ثابت کر دوں کہ حضور کے پاس خیر کثیر ہے تو پھر علم غیب لازم آئے گا. اور قرآن نے خود ذکر کر دیا ان آتینا کل کوثر, محبوب اتنی کثرت سے خیر دی گئی ہے تو اتنی کثرت سے آپ کو علم غیب بھی ملا ہے. نجدیوں تھوڑی شرم کرو یار, اس آیت کو اگر آپ نے پڑھا تو ان آتینا کل کوثر نہیں پڑھا آپ نے, قرآن کی دیگر آیتیں نہیں پڑھی آپ نے. کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر نہیں ذکر کر دیا تھا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مرتبے اور مقام کی وسعت اور اہمیت کے لیے, کہ صرف خیر کثیر کو دیکھ کر اس مسئلے کو ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ مَن یُؤْتِ الْحِکْمَتَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ جسے اللہ نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر مل گئی. تو خیر کثیر سبب ہے حصول علم غیب کا. خیر کثیر قرآن کی ذات سے پتا چلا کہ خیر کثیر سبب ہے حصول علم غیب کا. جس کو خیر کثیر ملی اس کو علم غیب ملی. اور قرآن نے لکھا کہ جسے حکمت ملے گی, جس کو خیر کثیر ملے گی اسے علم غیب ملے گا. خیر کثیر کس کو ملے گی؟ جسے حکمت ملے گی. تو جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی, جس کو خیر کثیر ملی اس کو علم غیب ملا. تو یہ حکمت لاتا کون ہے؟ فرمائے تو منصبی مصطفیٰ کا ہے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں حضور کو, تو یہ حضور تو ہے معلم حکمت. تو جب حکمت ملی تو خیر کثیر حضور ہی کے لیے تو ہے. ان آتینا کل کوثر, جب دونوں مل گیا تو علم غیب اور کس کو ملتا ہے؟ قرآن نے جس طریقے سے مشروط کیا ہے وہ طریقہ یہاں پر واضح ہو چکا ہے. لہذا میں یہاں پر آخری بات جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ماننے کی معنی کی زیادتی کے حوالے سے, کہ مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ الحجرات کے اندر ایک آیت موجود ہے, ذرا دیکھیے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ نہیں بتایا کس معاملے میں, دیکھ رہے ہیں آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سوال ہوا کہ کس معاملے میں نہ بڑھو, یہ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ مفعول کو حذف کیا تاکہ ہر مخالفت جو ہے وہ منع ہو جائے. جس شعبے کے اندر بھی مخالفت آئے گی تو مقدم اللہ اس کے رسول کو کیا جائے گا, مخالفت نہیں کی جائے گی. تو لہذا مخالفت کئی جہتوں سے ہو سکتی تھی, اس لیے مفعول کو حذف کیا. فرمایا لا تقدمو, وہ کوئی بھی مسئلہ ہو مقدم اللہ اس کے رسول ہی کی ذات ہوگی. تو یہ عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا کہ کس چیز میں. اسی طرح قرآن نے جو نقطہ ذکر کیا کہ وہ ام السائلہ فلا تنہر, سورہ دوحا کے اندر ہے نا, وہ ام السائلہ فلا تنہر, محبوب اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکائیں. جو مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے وہ ام السائلہ فلا تنہر, جو آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے, جو آپ کے پاس سوال کے لیے آئے, جو آپ سے مانگنے کے لیے آئے, فلا تنہر, ان کو نہ جھڑکیں. تو سوال ہے کیا چیز مانگنے کے لیے آئے, یہ نہیں بتایا. سمجھ رہے آپ؟ یہ وہ علم بلاغت کے طور پر آپ دیکھیں. وہ ام السائلہ فلا تنہر, اے حبیب
جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکائیے. تو سوال ہوا کہ کیا مانگنے کے لیے آئے؟ فرمایا کچھ بھی مانگنے کے لیے آئے. تجھ سے تیری ذات ایسی ہے تجھ سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے دینے والے کا ذکر کیا, کیا مانگے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. مل کر کہیے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو یہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ہر جگہ سے یہاں سے مفعول حذف ہے. انما انا قاسم سے حذف ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے محذوف کیا گیا ہے. واما السائل فلا تنہر سے محذوف کیا گیا ہے, اس لیے کہ اس کی عطا اور سوال کے حضور سے مانگا جائے گا, اور حضور کو ایسا دستگیر بنایا گیا ہے, ایسا مشکل کشا بنایا گیا ہے, ایسا سخی اور رہبر اور داتا عطا فرما بنایا گیا ہے, اور آپ کی بارگاہ کو ایسے بے کس اور بے نواؤں کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کا جو سرچشمہ بنایا ہے. تو فرمایا محبوب سوال کرنے والا تو کچھ ہی مانگے گا اور تو اس کو جھڑکنا نہیں. وہ کیا مانگے گا؟ فرمایا وہ جو مانگے گا ہم نے تجھے پہلے ہی دے رکھا ہے. وہ ہم نے تجھے پہلے ہی دے رکھا ہے. مل کر پڑھیں, تقریر ختم کرتے ہیں. نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا. یہ فاضل بریلوی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اس کا, ذرا مل کر پڑھیے شعر کو تاکہ پھر اس تسلسل کو ہم آگے ذکر کرتے ہیں. نعمت بانٹتا جی سمت وہ, صرف گنگنائے نا, لفظوں کو بھی ذرا پکڑے آپ. نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ, وہ ذی عظمت و ذی شان ذات ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو لٹانے کے لیے رکھا ہے, عطا کرنے کے لیے رکھا ہے. اور جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے ہیں اس منشی رحمت کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, یعنی اس منشی رحمت کی عطا اس طرف ہو جاتی ہے. اور مصطفیٰ کریم اسی منشی رحمت کا دیا ہوا مال اللہ رب العالمین کے عطا کردہ چیزیں اللہ رب العالمین کے محبوبوں میں تقسیم فرماتے ہیں. مل کر پھر ایک دفعہ پڑھیں, تحقیق ختم کرتے ہیں. نعمت بانٹتا جس, اس سے دل صاف ہوتا ہے, دل صاف ہوتا ہے. مل کر پڑھیں. نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا. ایک شعر امام احمد رضا کا اور پڑھیے مل کر. یہ جو دنیا کے لوگوں کے لیے ساری چیزیں مانتے حضور کے لیے نہیں مانتے, میرے امام نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا, ذرا پڑھیے. حاکم حکیم دادو دوا دیں وہ کچھ نہ دیں, اب دیکھیں آرہا نے کتنی پیاری بات لکھی کہ حاکم کے پاس جاتے ہو اور اس سے چیزیں کا سوال کرتے ہو اور دنیا کے سیٹوں کے پاس جاتے ہو اور کہتے حضور نہیں دے سکتے یہ دے سکتے ہیں میرے امام جواب کیسے دیتا ذرا مل کر پڑھیے حاکم حکیم دادو دوا دے وہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد یہ ذرا تانگے مانگے سیدھی کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں مردود کہیے ذرا دل سے بولیے اللہ رب العالمین نے تو زنیم فرمایا آپ مردود نہیں بول سکتے مل کر پڑھیں مردود یہ مراد کس آیت کس آیت کس آیت خبر کی ہے پھر جو نقطہ پیش کیا بڑا پیارا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بحق اياك نعبد واياك نستعين وبحق انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله